بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وما بعد. آج بتاريخ 14 جنوري سن 2015 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز ایس ایس ایم ایس 65 میں چلنے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 5 سے ہم شروع کرتے ہیں. گروپ نمبر 5 کا پہلا سوال ہے، سبھی پوچھتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اشراق اور تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں اور ان نمازوں کا وقت کون سا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سوال اشراق اور تہجد ہے یا اشراق اور کاشت ہے؟ اشراق اور تہجد ہے. اشراق کی نماز تو معروف میں دو رکعت ہے، اس لیے کہ سنن ترمذی وغیرہ کی جو روایت ہے نا، جو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو فجر کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھا رہے اور دنیا کی بات نہ کرے، پھر صبح نکلنے کے بعد جو رکعت پڑھے تو اسے حج اور عمرے کا ثواب یعنی اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، تو اس کی تو صرف دو رکعت ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط ہے کہ وہ قدر کی نماز پڑھنے کے بعد دنیاوی کاموں میں، دنیاوی باتوں میں مشغول نہ ہو، بلکہ اپنی جگہ پر مصلی پر بیٹھا رہے. اور مصلی سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی جائے نماز یعنی مسجد کے اندر ہی بیٹھا رہے. البتہ جہاں تک تہجد کی نماز کا تعلق ہے، تہجد کی نماز کی تعداد ایک رکعت سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کے ساتھ 11 یا 13 رکعت تک ثابت ہے، لیکن اس لیے تہجد کی نماز میں بعض علماء کا قول مجھے بڑا پسند آیا کہ اصل میں اس میں اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس میں کتنا وقت دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے آپ کتنا وقت دیتے ہیں، اس میں تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ انسان کم پر جہاں تک معاملہ ہے، پانچ پر سات پر تو حاوی کر سکتا ہے، لیکن اس کی کوشش یہ رہنی چاہیے کہ اسے 8 رکعت اور وتر کے علاوہ زیادہ سوائے نہیں پڑھنا چاہیے، یہی بہتر ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیل کی قوم میں 72 فرقے ہوں گے اور امت میری امت میں 73 فرقے ہوں گے؟
یہ سوال اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، ابو داؤد وغیرہ نے، سنن ترمذی وغیرہ نے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنو اسرائیل تم سے پہلے جو تھے وہ 72 فرقوں میں بٹے اور تم 73 فرقوں میں بٹو گے.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کیا کسی کے جزاکم اللہ خیر کے جواب میں وانتم فجزاکم اللہ خیرا کہنا درست ہے یا نہیں؟ قرآن حدیث سے وضاحت کریں، یا پھر وَإِيَّاك یا عفواً کہنا ثابت ہے یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائیں.
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قولی طور پر اس سلسلے میں یا آپ کا فعل کوئی وارد نہیں ہے، لیکن نہیں ہے اس سلسلے میں ایک حدیث تبرانی وغیرہ میں ہے، مجھے اس کی صحت اس وقت یاد نہیں ہے. رتع ابن حضیر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں انصار کو ایک بار کچھ خجور وغیرہ ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ جزاک اللہ خیر، تو آپ نے کہا وانتم جزاکم اللہ خیر، آپ نے کیا فرمایا وانتم جزاک اللہ خیر. البتہ ایک حدیث اس سلسلے میں صحیح ہے جو ابن مندہ کی کتاب الروح کے اندر حضرت براء ابن عازب کی مشہور حدیث ہے، قبر سے متعلق ہے، اس کے اندر ہے کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو نیک فرشتے، جب نیک ہوتا ہے اور فرشتے اس کے سوال جواب کے لیے آتے ہیں، اچھا جواب دے دیتا ہے، تو جواب دینے کے بعد ایک صورت میں فرشتہ ہوتا ہے یا خود اس کے اعمال ہوتے ہیں، اچھی صورت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو تو دین پر اچھی طرح سے قائم تھا، عبادت کی، اللہ کی اطاعت میں سبقت دے جانے والا تھا اور گناہوں سے رکنے والا تھا، جزاک اللہ خیر، تو وہ بھی بندہ کہے گا وہ جزاک اللہ خیر، ہے کہ نہیں؟ تو اس سے پتا چلتا ہے جزاک اللہ خیر کا جواب جزاک اللہ خیر یا وانتم جزاک اللہ خیر سے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ سے میں دیکھ رہا تھا، ایک بار کسی نے عمل نقل کیا ہے کہ آپ تو کسی نے کہا جزاک اللہ خیر، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ یا تو اس کا قدر کس میں وسعت ہے، جب کوئی تحدید نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے نہ ہو، ہے نا، اللہ یہ کہ اگر وہ سمن موزم تبرانی کی حدیث صحیح ہو جاتی ہے تو اسے ابن حضیر کی ہے، تو یہ چیز متعین ہوگا کہ کیا کہا جائے گا وانتم جزاک اللہ خیر.
اگلا سوال ہے، ساتھی نے شیخ عبداللہ رحم شیخ عبداللہ ناصر صاحب کی ویڈیو بھیجنا اور پوچھتے ہیں کہ کیا باتیں درست ہیں.
ظاہر بات ہے وہ ان سے میرے بارے میں پوچھنا چاہیے کیا میری باتیں درست ہیں کہ نہیں, یہ نہیں کی ان کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے. وہ ماشاء اللہ ہم سے بہت بڑے عالم ہیں اور محقق ہیں, انشاءاللہ ان کی ساری باتیں بھی جو انہوں نے بیان کی ہے صحیح ہے اور قابل عمل ہیں. جی
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک مچھی داڑھی کے بعد داڑھی کٹانا کیسا ہے؟ اگر حرام ہے تو پھر یہ حدیث تو صرف دو صحابی سے روایت ہے, ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, یہ دونوں بھی مچھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. ذرا مجھے اس بات کی وضاحت فرما دیجیے.
صحیح دیکھیے, جہاں تک ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کا تعلق ہے وہ تو صحیح سمجھ سے ثابت ہے, البتہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل صحیح سمجھ سے ثابت نہیں ہے, وہ ضعیف سمجھتے ہیں, مصنف کے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیوں, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کسی صحابی کے عمل سے اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا, نہ کسی صحابی کے عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں لایا جا سکتا ہے. نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تین دن مسلم ہے. البتہ اگر حضرت عبداللہ ابن عمر یا دوسرے جو تابعی ہیں ان کے عمل کو اگر سامنے رکھا جائے, یا بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں جن میں ہمارے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ بھی ہیں, تو یہ ہے کہ وہ اس سے محدود کیا جائے گا ایک قبضہ کے بعد, یعنی ایک قبضہ کے بعد نہیں کاٹا جائے, کاٹنا حرام ہوگا اور اس کے بعد کاٹنا جائز ہوگا. لیکن بہتر یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو جیسا کہ مطلق ہے اسے مطلق ہی رہنے دیا جائے اور داڑھی کو اس کی حالت سے چھوڑ دیا جائے, اللہ یہ کہ داڑھی اس قدر بڑھ جائے جو غیر طبیعی ہوا کرتی ہے نا. اس لیے کہ ہر چیز کا عرف میں ایک معنی ہے, ایک نہیں ہے ایک. اب کسی کی داڑھی مثال میں پہنچ جائے اس کے پیر تک, تو ظاہر بات ایسے شخص کے لیے کٹوانے کی اجازت ہوگی.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ دو بدعتیں قرآن خوانی اور درود کی نقلیں, ان کی دلائل کیا؟
ان کے دلائل تو ان لوگوں سے پوچھیں جو کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں قرآن خوانی کے لیے کوئی دلیل قرآن اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے, اسی لیے ہم اس کو بدعت کہتے ہیں. البتہ درود کی محفلیں, درود کی محفل سے پتہ نہیں وہ کیا مراد لیتے ہیں, درود کی محفل سے مراد یہ لیتے ہیں کہ سارے لوگ بیٹھ کر کے ایک جگہ درود پڑھیں, ایسے نہیں ہے. ظاہر بات یہ ایسا عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ رسم پر درود بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی قربت اور درجات اپنی درجات کی بلندی کا بہت بڑا سبب ہے, لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ انسان انفرادی طور پر اپنے طور پر درود پڑھتا رہے, چاہے جتنا اس کو موقع مل رہا ہے دعا کرنے کا پورا وقت ہی درود میں لگا دے, تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر 6 کے ساتھ سوال کرتے ہیں, ابھی میں ایک پوسٹ بھیجا ہے جس میں لکھا ہے کہ تم جو ایک گالی مزاح اور غصے میں دیتے ہو اس سے تمہاری قبر میں ایک بچھو بنتا ہے, کیا یہ کوئی روایت ہے؟ صحابی کا قول ہے کیا چیز ہے؟
مجھے اس قسم کی کوئی روایت نہیں ملے جس کے اندر یہ مذکور ہو. بچہ جہاں تک گالی دینے کا تعلق ہے تو سکھ ہے, آپ نے مسلم خصوص میں تعلق ہو اس کا یہ معنی نہیں کہ گالی دینا کوئی گناہ نہیں ہے. اصل چیز جو ہے یہ گالی دینا ناجائز ہے, لیکن اس کے لیے ہم کوئی ایسا عذاب یا اس پر کوئی ایسی وعید ہم اپنی طرف سے یا موضوع یا ضعیف حدیث چلا کر کے اس طرح اللہ کے ثابت نہیں ہے, یہ چیز جائز نہیں
ہے. اگلی پوسٹ کے ساتھی نے بھیجا ہے کہ کوئی پوسٹ پھیل رہی ہے وکٹورین الرجی کی لکھی نماز نبوی میں اختلاف, ایک وکٹورین نماز نبوی لکھتا ہے اس میں غائبانہ نماز جنازہ کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دے رہا ہے, اور دوسرا وکٹورین نماز نبوی لکھتا ہے اور اس میں اس دلیل سے استدلال کو غلط کہہ رہا ہے. اب ان میں سے بندہ کس پر یقین کرے کہ کس کی نماز نبوی صحیح ہے؟ تو ساتھی اس کا استفسار
کرتے ہیں. یہ تو بلا وجہ کی جہالت ہے. علماء کے نزدیک حدیث کے سمجھنے میں, نص کے سمجھنے میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے, ایسے نہیں ہے. اگر یہی چیز لا کر کے پیش کریں تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا جو اختلاف ہے ہم اس بارے میں کیا کہیں گے؟ امام تم کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں, امام شافعی مان کے وہ حق پر ہیں, امام شافعی امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہم لا کر کے اگر لڑائیں گے تو تم کیا کہو گے؟ ایسے نہیں ہے. تو جہاں تک نماز جنازہ غائبانہ کا تعلق ہے, اس سلسلے میں تو کوئی اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز نجاشی کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھیں گے, اس کا کوئی بھی ممکن نہیں. اس لیے حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں آئے. البتہ یہ اس پر اجتہادی طور پر یہ غلطی ہوئی کہ آیا یہ حکم عام ہے یا آپ کے ساتھ خاص تھا یا یہ خاص لوگوں کے لیے جن کی جنازہ نہیں پڑھی گئی. تو اب جو آدمی بھی جس رائے کے اوپر مطمئن ہو اپنے ایمان اور تقوی نفسانیت اور ہوا کو پیچھے رکھ کر کے وہ اجتہاد کرتا ہے, اور اگر کسی رائے پر مطمئن ہو جاتا ہے پہنچا ہے تو ہم اس کے خلاف نہ اٹھتے ہیں اور نہ ہی ہم اسے برا بھلا کہتے ہیں, بلکہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ حق کو پہنچا ہے تو اسے دو اجر ہے, اگر حق کو نہیں پہنچا پھر اس کو ایک اجر ہے. تو اس قسم کا خلاف صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر کے آج تک رہا ہے, اور سب ہی لوگ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بنیاد بناتے ہیں. اختلاف وہاں پر آتا ہے جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اپنے کسی عالم کی بات کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول آ جاتا ہے تو اس کو وہاں پر وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, بلکہ حدیثوں کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں, حدیثوں کو تعبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حتیٰ کی فقہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کل آیتن و حدیث یخالف مذہبنا فہو امام اول او منسوخ. صحیح بات, ہم اس کو گمراہی و ضلالات کہتے ہیں. جی
اگلا سوال ہے, وہ بھی پوسٹ میں ہے, جیسے کہ اس کا عنوان ہے گھر کا بیبی لنکا ڈھائے. بڑے سفید میں رسول نے لیڈیز کی آمد انگریز کے دور میں پہلے کی نہیں, انگریز کے دور سے پہلے کی نہیں, انگریز کے پہلا کردہ بحث کی فرقہ یہی وجود میں آئے, اور یہیں سے پہلے ملاحظہ کیجئے ان کا دوسرا نسل یہ ہے کیا اور یہ کب پیدا ہوئے, ان کے گھر کی گواہی. چنانچہ فرماتے ہیں کہ بڑے سفید میں علماء علیہ حدیث کا سلسلہ نذیر حسین دہلوی سے شروع ہوتا ہے. آگے کی عبارت پتا ہے, نتیجے کی بڑے حوالہ دیا گیا ہے 40 علماء لگی صفحہ نمبر 28. نوٹ لکھتے ہیں سید نذیر حسین دہلوی انگریزی دور حکومت کا ہے, جو حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو دستلا دیا.
سوال یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کب کہا, دیوبندی جب سے چلے گی یہ قاسمی حضرات کرتے ہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ کہیں گے کہ ان کا جواب یہی ہوگا نا کہ اصل میں دیکھیے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ انفیت, ہم تو انفی ہیں, دیوبندی اس کا ایک. اسی طریقے سے یعنی اہل حدیث موجود تھے ہندوستان میں بھی, جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ نہیں ہے, تاریخ اس کے خلاف نہیں ہے. اگر کوئی اس طرف جانا چاہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحابہ کرام جو آئے تھے اصل کس مذہب کے ماننے والے تھے؟ چوتھی صدی آپ لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کا دور کب شروع ہوا ہے؟ چار صدی میں ہوا ہے. تو اس سے پہلے آیا لوگ ہندوستان میں مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ وہ کس مذہب کے ماننے والے تھے؟ آیا وہ حنفی تھے, مالکی تھے, شافعی تھے, کیا تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام شافعی سے پہلے ہندوستان میں آئے لوگ کون تھے؟ اب یہ کہیے کہ بحیثیت, کیونکہ ایک وقت ایسا آیا کہ مثلا نام لکھانے کا معنی ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں ہر فرقے نے اپنا ایک اپنا پلیٹ بنایا اور اس کی بنیاد پر وہ رجسٹر کے طور پر آیا, ورنہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اہل حدیث ہندوستان میں نذیر حسین صاحب محمد دہلوی رحمہ اللہ سے پہلے نہیں تھی.
اگلا سوال ہے, اس قسم کے بہت سارے پوسٹ دیکھنے میں مل رہے ہیں اور آ رہے ہیں ہمارے گروپ میں, میں سب سے گزارش کروں گا کہ ایک مجمل جواب دیں. جیسا کہ یہ لوگ آج کل میلاد النبی کو لے کر بہت سارے نمونے کے دلائل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے منبر پر بیٹھے اور وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لے کر فرشتے وہاں آسمان میں کچھ ہوئے, اور ایک دلیل کے اللہ کے رسول کو لے کر جو ہے نا ابو لہب جو ہے کافر تھا, اس کو خوشی ہوئی اور اس نے نبی کو برداشت کیا, تو اس کو جب قیامت کے دن فائدہ مل سکتا ہے تو ہم تو مومن ہیں اور ہم کو خوشی منانے پر کتنا فائدہ ہوگا؟ بہت سارے بلائے ہیں, میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ کوئی ایک مجمل جواب دیں تاکہ ایسے ہر نادان پوسٹ کا جواب ان کو مل جائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اصل میں یہ تمام دلائل جن کا آپ نے ذکر کیا ہے ان تمام کا معاملہ یہ ہے کہ مارے سر اور کوٹے گھٹنا ہے کہ نہیں ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عید یعنی آپ کے یوم پیدائش کے منانے کا جو طریقہ یہ ایجاد کیا جا رہا ہے اسے عید کا دن دے دیا گیا ہے. بدقسمتی سے اب اس دن نماز بھی ادا کی جاتی ہے عید کی. آیا یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تھا کہ نہیں تھا. نعوذ باللہ کون ہے وہ شخص جو آپ رسول کی پیدائش پر خوش نہیں ہوتا. میں تو کہتا ہوں جو آپ کی پیدائش پر خوش نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن اسلام نے گھر کے ایک آداب رکھے ہیں, آداب مسرت بھی رکھے ہیں, خوشیاں بھی رکھے ہیں, آداب ماتم بھی رکھے ہیں. اور آداب ماتم ہے یا آداب خوشی ہے یا آداب غمی ہے, اس میں تو ماتم نہیں کہتے ہم اس کو, آداب خوشی یا آداب غمی ہے, ان دونوں میں ہم شرعی آداب کے پابند ہیں, ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. مثال کے طور پر کسی کے وفات پر, اپنے عزیز اور قریب کے وفات پر انسان کا غم ہونا یہ ایک فطری سی بات ہے. اب غم کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے, رونا ہے, پیٹنا ہے, گھٹنے پھاٹنا, سر پھیرنا, ایجاد کر لیا گیا ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کے آنکھوں میں آنسو اگر آ جا رہے ہیں, آنسو ہے, دل غمگین ہے, ایک طریقہ یہ ہے. ہم یہ دیکھیں کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کون ہے. اسی طریقے سے خوشی کا ایک طریقہ ہے. آج جس طریقے سے تھنوں اور رنگیوں کی ناچ نچا رہے ہیں یہ لوگ, ہے نا, اور یتیموں اور بیواؤں پر جو پیسہ خرچ ہوتے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ان پٹاخوں اور جو ہے ان جھنڈیوں اور کاغذوں کے اندر یہ جو ہے اڑا دے رہے ہیں, اس سے مسلمان یتیموں اور بیواؤں اور غریبوں کو کتنا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. آیا اللہ کے رسول سنت کے موافق یہ ہے یا کہ سنت کے مطابق یہ ہے, سوچنے کی بات ہے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ تھا کہ قربانی اتنی اہم چیز ہے. جس طرح مسلمانوں کو پریشانی لائی ہوئی, آپ نے یہ کہا قربانی کا گوشت کوئی آدمی چین سے زیادہ نہ رکھے, یعنی غریبوں اور یتیموں کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے. آج کتنے مسلمان مریض ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہاسپٹل کے باہر پڑے ہوئے ہیں اور ان کی جان نکل جاتی ہے, ان کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے. یہ پیسہ جو تم اڑا رہے ہو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں, اس کے حقدار یہ کاغذ ہے یا وہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کرنا ہوتا تو کیا صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے کے لیے تیار تھے؟ اگر ان کے لیے ایسا درست نہیں نکال کرتے تھے, ایسا ایسی خوشی کبھی نہیں منا کرتے تھے, ابھی سے بولو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ مجمل ایک بات کہتے ہیں خوشی منا, ہم کہتے ہیں کون کہتا ہے خوشی نہیں منانا چاہیے. ہم یہ تو کہتے ہیں ہمیں اللہ کی قسم بڑی خوشی ہے اور سال کے 12 مہینہ ہمیں خوشی ہے, ہمیں اللہ کے رسول کی محبت میں بنایا گیا ہے. ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے, کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو اس دوران لے آ رہے ہیں کہ خوشی منانے کا یہی ایک ذریعہ ہے, نہیں, خوشی کے بھی اسلام نے آداب رکھے ہیں اور غمی کے بھی آداب رکھے ہیں. ہمیں ان آداب کی پابندی کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن متعین کر دیے ہیں 2 دن, کوئی تیسری عید نہیں بیان کی الا ایک جمعہ جو ہفتے کی عید ہے, اس کے علاوہ کوئی عید نہیں رہے. اگر ہم اس کو عید کا نام دیتے ہیں تو گویا شریعت کے اوپر ہم اضافہ کر رہے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اگر کوئی شخص کوئی ایسی علاج ایجاد کرتا ہے تو وہ کفر کر رہا ہے. کیوں کیوں کفر کر رہا ہے؟ اس لیے گویا یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دین کو نافذ ہوا تھا اور ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر 6 سے ساتھی سوال کرتے ہیں. ساتھی نے حدیث میں یہ ہے اور اسی صحت پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت خوش نصیب ہو ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو, کیا اس سبب کوئی حدیث موجود ہے؟
ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. بعض علماء کا قول ہے کہ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور, ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عورت کے لیے بابرکت ہونے کی دلیل ہے کہ وہ پہلا بچہ بھی جنے, وہ لڑکی جنے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہب لمن یشاء إناثا ویہب لمن یشاء الذکور, جس کو چاہتا ہے عورتیں بیٹیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. تو یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے, بعض علماء کا استدلال ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے اسلام لوگ کس طرح کیا کرتے تھے؟
بھائی دیکھیے, اسلامی سلام جو ہے وہ السلام علیکم ہے. اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ الادب المفرد میں باب و بدء اس سلام کے تحت نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور روح پھونکی تو ان سے کہا جاؤ ان فرشتوں کو سلام کہو, تو انہوں نے کہا السلام علیکم, تو فرشتوں نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ یہ تمہاری ذریت کا سلام ہے, ایسا نہیں ہے؟ لیکن بعد میں ان میں چونکہ جس طریقے سے بہت سی چیزیں بدلتی رہتی ہیں آج بھی ایسی چیزیں بدل رہی ہیں, ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں سلام بجائے کیا کہتے ہیں, شب بخیر صبح بخیر, ہے کہ نہیں, کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس طریقے سے سنتیں مٹتی جاتی ہیں, انہیں کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء اور مجددین کو بھیجتا ہے. تو اللہ کل حال اسلامی طرح کا ہے. السلام علیکم.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ عشاء کی نماز کے کتنے گھنٹے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے, اور تہجد کی نماز کے لیے سو کر اٹھنا ضروری ہے یا نہیں؟
دیکھیے صحیح مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے کی کل لیل صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات پڑھی ہے, تو تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے, کہ نہیں ہے؟ البتہ بہتر یہ ہے کہ انسان سو کر کے اٹھے, آرام کر کے ایک نیند کر لے, سب پڑھے, اور سب سے بہتر کیا رات کا اختیاری حصہ ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی نے حدیث دیجیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت کے فائدے کے واسطے دین کے کام کی 40 حدیثیں سنائے گا اور حفظ کرے گا, خدا تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائے گا اور فرمائے گا کہ جس کرواز چاہے جنت میں داخل ہو جائے. کیا یہ حدیث صحیح
ہے؟ یہ حدیث علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ ضعیف بلکہ سخت ضعیف اور سخت ضعیف ہے. لیکن یہ بھی عجیب مسئلہ رہا ہے کہ اس حدیث کے اوپر بہت سے علماء نے عمل کیا ہے. مجھے یاد رہا ہے کہ سب سے پہلے اس حدیث کے اوپر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے لکھا, انہوں نے 40 حدیثیں جمع کی, ہے نا؟ اس کے بعد علماء کا ایک لمبا سلسلہ چلا ہے جو 40 حدیثیں ہیں, اسے موضوع سے متعلق جمع کرتے ہیں جن میں امام بہوی رحمہ اللہ وغیرہ بھی ہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی حدیث کے بارے میں پوچھتے, یہ تو حضرت امام حسین کا کال بول کے نکل کرتے ہیں, پوسٹ دے جائے کہ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی زیادہ افضل ہے.
ظاہر بات ہے, مانا کے لحاظ سے بھی غلط ہے اور سنت کے لحاظ سے بھی غلط ہے, صحیح نہیں ہے.
اگلا سوال ہے, جیسے اس سے قبل بھی یہ آ چکا ہے, نیک بیوی کا مقام. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے تابع دار ہو اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں اور فرشتے آسمان میں استغفار کرتے ہیں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں, کیا یہ روایت صحیح
ہے؟ دیکھیے عورت کی اطاعت شوہر کے لیے واجب ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے, البتہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور نہ ہی دفتر حدیث میں سے کسی دفتر کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. یہ چیز نقل کی جاتی ہے سمرقندی کی تفسیر سے, اور سمرقندی ان لوگوں میں ہے جنہیں حدیث کا نہ علم تھا اور وہ ضعیف موضوع اور منحط حدیثوں کو بیان کرنے میں بہت آگے رکھی, لہذا جو ہے اس حدیث کی کوئی اصل نہیں.
گروپ نمبر 7 سے ساری سوال کرتے ہیں, ساتھی نے قدر کا حوالہ دے کر جو لیبیا میں نکلی ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے, اور اس طریقے سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ کیا زہیر بن قیس البلوی نام کے کوئی صحابی تھے؟
دیکھیے جہاں تک اس خبر کا تعلق ہے, اس کی خبریں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں جو صرف اور صرف دونوں کا احتمال رکھتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب تک کسی مستند اور موثوق ذرائع سے اس کی تاکید نہ ہو جائے اس کو ماننا نہیں چاہیے, ایک چیز. دوسری چیز جہاں تک لاش کا تعلق ہے, بہت سے صحابہ اور بہت سے شہدا کے بارے میں معلوم ہے اور اس کی شہادت بھی ہے کہ ان کی لاش پڑی نہیں ہے, تو اگر ویسے زہیر رضی اللہ تعالیٰ کی لاش اگر نہیں پڑی ہے تو یہ ان کی کرامت میں داخل ہے, لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم ان کی قبر کے اوپر خون چڑھانا شروع کر دیں اور انہوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیں. تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام تو جو اس سلسلے میں عمل رہا ہے, حضرت عاصم بن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب البدایا والنہایا میں نقل کرتے ہیں کہ جب شام یا اس کا علاقہ فتح ہوا یا نہیں فارس, تو وہاں پر ایک صحابی دانیال کے قبر کے بارے میں ہوا, ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کو دفن کرنے کا جب معاملہ آیا تو حضرت عمر نے کیا فرمایا, کہا کہ 7 قبریں کھودو اور رات میں لے جا کر کے انہیں دفن کر دو تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے کہ کس کی قبر ہے. تو یہ جو قبر نکلی ہے اس کے ساتھ ہی ایسا ہی معاملہ کرنا چاہیے جیسا خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کمزور ایمان لوگ، بدعتی لوگ، بد عقیدہ لوگ اسے بنیاد بنا کر کے اسے شرک کا اڈا نہ بنا لیں. جی ہاں، اور اس بات سے جہاں تک تعلق ہے کہ اس نام کے صحابی، ان کا نام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ صحابہ کے اندر بھی اور اس صحابہ میں ملتا ہے، اور یہ ان کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ درقہ نامی جو لیبیا میں آج جگہ ہے وہاں پر وہ شہید ہوئے تھے رومیوں سے لڑتے ہوئے.
جزاکم اللہ خیر و احسن جزا. اور مزید درود کے لیے ہماری ویب سائٹ کا مشاہدہ کیجیے www.islamdawa.com. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.